أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
یہ سورة الشعراء کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز ہوا. یہ قرآن پاک کی ان اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن میں اللہ تعالی نے دلائل توحید کے ساتھ ساتھ اہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کا ذکر کیا اور اس چیز کو بیان کیا کہ جو پہلے تم سے امتیں گزریں ان تک اور ان کی ہدایت کے لیے کن کن اہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا اور ان کا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان قبول کیا، ان کے لیے اللہ تعالی نے دنیا و آخرت کی فلاح و نجات رکھی، اور وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے ان انبیاء کی دعوتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کو اللہ تعالی نے کس طریقے پر تباہ و برباد کیا۔ پہلی امتوں میں جو اہم ترین امت جس کا ذکر کثرت سے قرآن پاک میں بار بار آیا، اور جو اس امت سے قبل جتنی امتیں گزری ان پر اس کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ سورہ الشعراء، یہ اس سورت میں ان اہم واقعات کے ساتھ ساتھ ایک اہم جس چیز کو اور جس اہم مسئلے کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، وہ اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 224 میں ہے، کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی دو آیات میں شعراء کا ذکر ہے، شعر اور اشعار کہنے والے شعراء۔ تو غالباً اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی شعراء رکھا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات مکے میں لوگوں نے لگائے، انکار کرنے والوں اور نہ ماننے والوں نے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ شاعر ہے، جادوگر، اور جو دوسرے الزامات آپ پر لگائے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ شعر کہتے ہیں، شعر بناتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، اور جو کلام ان کا ہے یہ بھی شاعرانہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بار بار اس کی وضاحت کی گئی کہ نبی اور رسول شاعر نہیں ہوتے، اس لیے کہ شاعر کے کلام میں عموماً مبالغہ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اسی سورت کے آخری حصے والی ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء عموماً غلط قسم اور لغویات کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ رسول اور نبی شاعر نہیں ہوتے، اور خصوصاً آخری نبی جو اللہ کی اس آخری کتاب کو جو ان پہ نازل ہوتی ہے تم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ شاعر نہیں ہے، اور یہ کلام شاعرانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول شاعر نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ شاعر یا جھوٹا ہے اور یا سچا ہے، تو شاعر اگر جھوٹا ہے، جو عموماً جھوٹ ہی بولتے ہیں اور مبالغے والی باتیں کرتے ہیں، تو اگر شاعر جھوٹا ہے اور شعر و شاعری میں مبالغہ اور جھوٹ ہے، تو یہ نبی اور رسول کی شان کے خلاف ہے، اس لیے بھی رسول شاعر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ شاعر سچا ہے، اگر یہ شاعر سچا ہے اور یہ شعر و اشعار سچے اشعار ہیں، تو تب بھی رسول شاعر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر یہ شاعر سچا ہے تو سچا شاعر اپنے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ رسول شاعر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شاعر یا جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور رسول اگر شاعر ہو تو جھوٹ بولنا نبی کی شان کے خلاف، اور اگر سچے ہیں تو اپنے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی نبی کی شان کے خلاف، تو دونوں صورتوں میں نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فرمایا کہ اس سورت کا نام شعراء ہے، اور اس سورت یہ ان سورتوں میں سے ہے جو مکے میں نازل ہوئی یا ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور یہ وہ سلسلہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورتوں کا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ قرآن پاک کی جتنی سورتیں ہیں یہ گویا کہ پرو دی گئی ہیں، مکی سورتیں مدنی سورتوں کے درمیان میں ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورۃ النور، وہ مدنی سورت تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ فرقان جو ہم نے پڑھی یہ مکی ہے، اور یہ سورہ الشعراء مکی ہے۔ تو یہ مکی سورتوں کا سلسلہ اب یہ چل رہا ہے جو سورہ الف لام میم سجدہ تک جائے گا، یہ تمام سورتیں مکی ہیں۔ الف لام میم سجدہ کے بعد جو سورت آئے گی سورہ احزاب وہ مدنی ہے. تو یہ الشعراء مکی سورتوں میں سے اہم ترین سورت ہے, اور اس سورت کا کمال یہ ہے کہ اس سورت میں اہم اور تفصیلی واقعات کو چھوٹی چھوٹی مختصر مختصر آیات میں بیان کیا گیا ہے. یعنی واقعات تو بڑے مفصل ہیں اور طویل ہیں, لیکن ان کے بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان کو مختصر مختصر اور چھوٹی چھوٹی چند آیات کے ٹکڑوں میں بیان کیا گیا ہے. یہ اس سورت کا خاص کمال ہے. اس سورت کا آغاز جیسا کہ اس سے قبل والی سورت ہم نے پڑھی, آغاز ہوا تھا قرآن پاک کی صداقت سے اور قرآن پاک کی عظمت سے, تبارک الذی نزل الفرقان. اور اس سورت کا آغاز بھی ہوا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. دونوں سورتوں کا آغاز قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی صداقت سے ہو رہا ہے, اور سورہ فرقان جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس کا جو اختتام ہوا وہ تھا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم لوگوں نے قرآن کو اور اسلام کو اور اللہ کی توحید کو اور رسول کی رسالت کو, ان تمام چیزوں کو, فکر آخرت, عقیدہ آخرت کو جھٹلایا ہے, اس کا انکار کیا ہے, تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا تمہیں بہت جلد مل جائے گی. اسی موضوع پر اور اسی مضمون پر یہ سورت بھی ختم ہو رہی ہے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تو ان صورتوں کا آپس میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ آغاز بھی ایک اور انتہا اور انجام اور اختتام بھی ایک, یہ ان کا آپس کا ربط ہے. اور دوسرا ربط ان کا یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں بھی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے واقعات اور بعض دوسری قوموں کے واقعات تھے, اس صورت میں بھی انہی واقعات کو ذرا مزید تفصیل سے بیان کیا جائے گا. تو اس صورت میں جو واقعات بیان ہوں گے وہ گزشتہ صورت کی نسبت مفصل واقعات ہوں گے. یعنی اس صورت میں اس کی تفصیل بیان ہوگی ان واقعات کی جو واقعات اس سے قبل ہم نے پڑھے. تو آغاز اس صورت کا ہوا طاسین میم. یہ اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ قرآن پاک میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے. 29 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے. مقطعات قطع سے ہے, قطع کے معنی ٹکڑے ٹکڑے, کسی چیز کو الگ الگ کر دینا. تو ان صورتوں کے آغاز میں حروف کے ٹکڑے آئے ہیں, مثلا الف لام اور میم, الف لام مین را یا حامین یا طاسین یا قاف صاد نون طاسین طاسین مین, یہ ٹکڑے ہیں حروف کے, اور ٹکڑے کو قطع کہتے ہیں, کٹے ہوئے ٹکڑے کو. اس لیے فرمایا کہ ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑے یعنی الگ الگ حروف ہیں حروف ہجا کے, جن کو ان صورتوں کے شروع میں جمع کیا گیا ہے. اور یہ 29 کے قریب صورتیں ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اور یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے, واللہ اعلم کہ ان کا معنی ان کا مفہوم کیا ہے. یہ قرآن پاک کی بلاغت اور قرآن پاک کی جو تحدی ہے, جو چیلنج, ان میں سے ایک یہ چیلنج ہے کہ یہ جس زبان میں یہ کلام نازل ہوا دوسری زبان والے نہیں, کم از کم اسی زبان والے بتا دیں کہ ان کا کیا معنی ہے, کیونکہ انہی کی زبان میں یہ نازل ہوا اور انہی نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے جو اور بہت سارے ثبوت اور دلائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج تک کوئی بھی صاحب زبان اور اس زبان میں ایسے ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے ہزارہ اشعار کے ایسے قصیدے لکھے کہ جو ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی آج اسی تر و تازگی کے ساتھ پڑھے اور سنے جاتے ہیں. اس کے باوجود بڑے بڑے ادیب اور شعرا اور فصیح و بلیغ زبان بولنے اور لکھنے والے خطیب اور شاعر اور مقرر اور ادیب پیدا ہوئے، لیکن آج تک کوئی ان حروف کا معنی نہیں بتا سکا. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق اس کلام کے اسی معنی کو سمجھ سکتی ہے جس معنی کے سمجھنے کی توفیق وہ مخلوق کو دے، اور جس کلام اور اس کلام کے جن حروف اور کلمات کا معنی وہ مخلوق کو نہ بتائے، مخلوق خود سے یہ نہیں بتا سکتی اور خود سے یہ نہیں جان سکتی کہ اس کا معنی کیا ہے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب، یعنی یہ قرآن پاک، اس کی یہ آیات ہیں. تو ان دو آیات میں قرآن پاک کی عظمت اور صداقت اور فضیلت کا علم اور ذکر ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک، جس قرآن پاک کی اس سورت کو تم نے شروع کیا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی آیات واضح ہیں، صاف ہیں، کھول کھول کر مسائل اور احکامات کو بیان کرنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور جو شفقت اور جو ہمدردی اس امت سے تھی، اس کا ثبوت اور اس کا مظاہرہ اور اس کا عملی ثبوت یہ دیکھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کڑتے تھے، تکلیف ہوتی تھی جب یہ دیکھتے تھے کہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اس قدر تکلیف کہ آپ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے اس غم میں کہ میری امت جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بنے، اور اس بیماری کو اللہ نے دیکھا کہ آپ تو اپنے اس بات کو اتنا محسوس کرتے ہیں اور اتنا اپنی جان پہ آپ لیتے ہیں اس بات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم اور اس افسوس میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِ، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے. اللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے. بخ اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے گردن کی آخری رگ تک چھری کو لے جانا، اس کو بخ کہتے ہیں، با خا اور عین. اور کنواں کھودنا اس وقت تک جب تک اندر سے پانی نہ نکلے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور مجازن اصطلاحاً فرمایا کہ کسی واقعے یا کسی بات پر اتنا کسی واقعہ یا کسی بات پر اتنا افسوس کرنا اور اس کو اتنا محسوس کرنا کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور اس کا اثر دماغ اور جسم پہ ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد اتنا روئے برس ہا برس تک، یعقوب علیہ السلام کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، اور اسی لیے بھائیوں نے کہا، ان سے بیٹوں نے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. اس لیے کہ آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی، اب کیا باقی بچا ہے. تو کسی کے غم میں اور کسی پر افسوس کرتے ہوئے اس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور کسی واقعے کسی حادثے کا اتنا اثر لینا کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بالکل ہلاکت کے قریب لے جائے، اس کے لیے یہ لفظ بخ استعمال ہوا. اور یہ اس سے پہلے سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 6 میں، وہاں پر بھی یہی چیز تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ، یہاں پر بھی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ، اور وہاں ہم نے پڑھا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اسف یعنی افسوس، اتنا افسوس آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ لعلک باخع نفسک، اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فکر تھا لوگوں کے ایمان قبول نہ کرنے کا، اور ہر مسلمان کو یہی فکر ہونا چاہیے اپنے دوسرے ان مسلمانوں کا جو دین سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، ان کا اسی طرح مسلمانوں کو فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بھی ایمان اور اسلام کی دعوت کو پہنچائے جو جن تک ابھی تک یہ دعوت نہیں پہنچی۔ اور اب یہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، ان کے ایمان قبول نہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اس دنیا میں آزادی اور اس چیز کی کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ایمان قبول کریں اور چاہیں تو انکار کریں، ورنہ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کے سب ایمان لے آتے اور ہر مخلوق کو ہم مجبور کر دیتے کہ وہ ایمان قبول کریں، لیکن یہ حکمت ہے کہ ہم نے دونوں راستوں کی عقل اور سمجھ دے کر ان کو یہ آزادی دی کہ اپنی مرضی سے جس راستے کو چاہو منتخب کر لو۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بار بار وہ آیات پڑھی ہیں، سنائی ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں راستے بتا دیے، اب تمہاری مرضی کے سیدھا راستہ اور صحیح راستہ اور سچائی اور خیر والا ایمان والا اسلام والا راستہ قبول کرو یا تم چاہو تو غلط راستہ قبول کرو، دونوں کے لیے ہمارے پاس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور وہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی عقل سمجھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کی آزادی، طاقت، استطاعت بھی دے دی، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ورنہ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء، ان پر نازل کریں آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی یا کوئی عذاب، آیت سے مراد نشانی بھی ہے، آیت سے مراد عذاب بھی ہے۔ فضلت اعناقہم، تو ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا، اس کے لیے، خاضعین، دبی ہوئی۔ اگر ہم چاہیں آسمان سے ایسی کوئی چیز نازل کریں جسے دیکھ کر یہ سب کے سب ڈر جائیں اور فوراً سب کے سب مومن بن جائیں، لیکن یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم کسی پہ جبر نہیں کرتے بلکہ آزادی سب کو نوازا، عقل اور فہم اور سمجھ بوجھ دے دی اور یہ بتا دیا کہ تمہاری اپنی مرضی، چاہو تو اصحاب یمین بن جاؤ اور چاہو تو اصحاب شمال بن جاؤ۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، حال ان لوگوں کا یہ ہے، وما يأتيهم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من ذكر من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی بھی ذکر، محدث، نیا، نصیحت یا ذکر نیا، إلا كانوا عنه معرضين، مگر یہ کہ یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت